السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله دیکھتے ہیں سورة الفرقان آیت نمبر 10 سے 20 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے الذی، وہ ذات، انشاء، اگر وہ چاہے، جعل، بنائے، لکا، لیے تیرے، خیرن، بہتر، من ذالک، اس سے، جنات، باغات، تجری، من تحتی حل انہار، ویجعل، اور بنائے، لکا، لیے تیرے، قصورا، قصر کی جمع قصور، ہم بھی کہتے قصر شاہی، شاہی محل، یعنی قصر نور، نور کا محل، اردو میں ہم بولتے ہیں یہ بات، تو قصور اسی کا پلورل ہے، اور محلات، کیسلز، یا ایسے مینشنز ٹائپ، بیسیکلی جو پتھر سے بنے ہوئے گھر ہوں، سالڈ. بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالساعہ، قیامت کو، وعتدنا، اور تیار کی ہم نے، لیمن، لیے اس کے، جو کذبا، جھٹلائے، بساعتی، قیامت کو، سعیر، سعر، سعر ویسے جہنم کا ایک نام بھی ہے، سعر، سین عین را سے، مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے شولے یا ایسی آگ جس کے شولے بہت اونچے اونچے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی آگ دیکھی نا جس کی لپٹ یا جس کی فلیمز جو ہوتی ہیں وہ ہائے اوپر جا رہی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں سعیر. اذا، جب، رأت ہوں، رأت، تا ساکن جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ مونس ہے، دیکھے گی، ہم ان کو، من سے، مکان، جگہ، بعید، دور کی، سمعو، سنیں گے، لہا، لیے اس کے، تغیزن، تغیز، غیز سے، غیز و غضب ہم کہتے ہیں، غصہ، تو غضب، یعنی غضب کی آواز، وزفیر، زیف، را سے، چنگھاڑنا جس کو کہتے ہیں زفیر، کہ سانس کو باہر نکالنے کی جو آواز ہوتی ہے، چنگھاڑ ہوتی ہے، چلانا ہوتا ہے. وہ اذا القو، اور جب وہ ڈالے جائیں گے، مینہا، اس میں، مکان، ایک جگہ، جگہ کے لیے مکان کا لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں نا اس کا مکان و زمان کیا ہے، زمانہ کیا اور جگہ کیا ہے، دویقن، دویق، تنگ، مقرنین، قاف اور را نون سے، قرن، وہ ایسی چیز کے لیے آتا ہے کہ جس سے اونٹ کو باندھا جاتا تھا اس زمانے میں، تو مقرنین یعنی باندھے گئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، ٹائڈ اپ ہوں گے، دعو، پکاریں گے، ہنالکا، اس جگہ، ہنالکا کے لیے کس لیے آتا ہے کہ ہیئر، جیسے ہم اس جگہ پہ، سبورا، سہ، بے، اور ویسے ہم اس کا معنی میں لکھ لیں گے موت کو، مگر جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ موت کے لیے تو موت کا بھی لفظ ہوتا ہے عربک میں، اس کے لیے پھر سبور کیوں آیا، اس لیے کہ سبور صرف موت نہیں ہے بلکہ جیسے کہتے تھے نا فنا کر دیا، اس کو فنا ہو گئی وہ چیز، تو فنا بھی ہم موت ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن فنا میں تو بالکل ہی کمپلیٹلی جیسے کوئی چیز اڑ جانا، ختم ہو جانا، وائپ آؤٹ ہو جانا، رائٹ؟ تو فنا میں اور موت میں تھوڑا فرق ہے نا، ہمیں اردو میں پتہ چلتا ہے. لا تدعو، نہ تم پکارو، الیوم، آج، ثبورا، موت، واحدا، ایک، ودعو، اور پکارو، ثبورا، کثیرا، بہت ساری موتوں کو، کل، کہہ دیجئے، اذالکا، کیا یہ خیر ان بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا باغ ہمیشہ کے، خلد یعنی ہمیشگی والے، اللتی، وہ جو، یعنی اللذی نہیں آیا، اللتی آیا کیونکہ
مؤنث ہے، وعد المتقون وعدہ دیے گئے، وعیدہ ہے، المتقون متقی لوگ، کانت ہے لہم لیے ان کے، جزاء بدلہ، و مصیرہ اور مصیر سعود یا رو سے جو انسان کی نا فائنل ڈیسٹینیشن ہو، پلٹنے کی جگہ کہہ سکتے ہیں، لہم لیے ان کے فی ہا اس میں ہے، ما جو یشاؤنا وہ چاہیں گے، خالدینا ہمیشہ رہنے والے، کانا ہے، علی ربی کا تیرے رب پر، وعدن ایک وعدہ، مسئولا مطالبہ کیا گیا، سوال کیا گیا، و یوم اور جس دن، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، ہم ان کو، وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، اَأَنتُم کیا تم نے، اَدْلَلْتُم گمراہ کیا تم نے، عبادی میرے بندوں کو، ہا اولائی ان کو، ام یا ہم وہ، دلو بھٹک گئے گمراہ ہو گئے، السبیل راستے سے، قالو وہ کہیں گے، سبحانک پاک ہے تو، ما کانا نہیں ہے، یم بغی یعنی ہمارے لیے جائز، ہمارے لیے ہمیں زیب دیتا، ہمارے لیے تو یہاں پہ نہیں ہے مگر لنا ہے ہمارے لیے، تو یم بغی جائز یا زیب دیتا، لنا لیے ہمارے، ان کے، نتخذا ہم بناتے، من دونی کا تیرے سوا، من اولیاء اولیاء میں سے، دوست کوئی دوست سے، ولیکن لیکن، متعتا تو نے متا دیا، تو نے سامان دنیا دیا، ہم ان کو، تو متع آپ ایک کریں سامان دنیا، تا تو نے، ہم ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتی یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے، اذکر نصیحت، وکانو اور تھے وہ، قومن لوگ، بورا ہلاک ہونے والے، جو ہلاک برباد ہونے والا، فقد تو تحقیق، کذبوکم انہوں نے جھٹلایا تم کو، کذبوکم میں جمع کے لیے، بما بوجہ اس کے، جو تقولون تم کہتے تھے، یعنی جو بات تم کہتے تھے، فما تو نہیں، تستطیعون تم استطاعت رکھتے، صرفن پھیرنے کی، ولا نصرن اور نہ مدد کی، ومن اور جو کوئی، یظلم ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، نذقہ ہم چکھائیں گے، ہو اس کو، ذال وقاف سے ہے نا، ذائقہ اسی سے ہوتا، ذوق بھی اسی سے ہوتا، عذاباً کبیرا عذاب بڑا، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، نہ ہم نے، قبلک قبل تیرے یعنی تجھ سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے، الا مگر، انا بے شک، ہم وہ، لیاکلونا البتہ وہ کھاتے تھے، الطعام کھانا، ویمشونا اور وہ چلتے تھے، فی الاسواق بازاروں میں، وجعلنا اور بنایا، نہ ہم نے، بعدکم بعض کو تم میں سے، لی بعدن لیے بعض کے، فتنہ آزمائش، اتصبرون کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا اور ہے ربک تیرا رب بصیر دیکھنے والا۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا الحمدللہ پارا مکمل ہوا، دیکھتے ہیں اس سورت کو، سورۃ الفرقان، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی بار برکت ہے وہ ذات۔ اب یہ دیکھیں، یہ سیکنڈ حصہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا وہ شروع ہو گیا یہاں سے 10 آیت سے، کہ یہاں پر بھی ان شکوک کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو انہوں نے، جو یہ ڈال رہے تھے لوگوں کے دلوں میں، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت برکتیں دینے، خیر کثیر اس کی طرف سے ہے، وہ ذات ہے، اگر وہ چاہے تو جعل لک خیرا تو بنا دے تمہارے لیے بہتر، من ذالک اس سے، کس سے، کس سے بہتر بنا لے، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خزانے ہوں، باغ ہوں، اس سے بھی زیادہ اچھا چاہے تو آپ کو عطا کر دے، تو پھر کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اگر اللہ چاہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں، وہاں پہ آخرت میں ملنا ہے، وہ دنیا میں عطا کر دے، مگر اسے ہونا کیا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو، کوئی ایمان حق کو دیکھ کے نہ لاتا، پھر وہ سٹیٹس کو دیکھ کے لاتا، امیروں کے ساتھ تو سارے ہی لگ جاتے ہیں، ان کے چاپلوس، ان کے چیلے چانٹے, وہ جو خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں جو جن کے پاس بڑی کرسیاں ہوتی ہیں, بڑے سیاست دان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ خام خواہ ہی لوگ چمٹے رہتے, وہ یہ نہیں ہوتا ان کو کچھ دے رہے ہیں, مگر بس اس میں ہی بہت بڑی بڑائی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کا نام لے لے کے لوگوں کو روب میں ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم تو پتہ ہے اس کے ساتھ ہم نے چائے پی تھی, ہم تو اس کے ساتھ گئے تھے, میں نے تو سفر کیا تھا تو اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی. تو یعنی جب کسی کے پاس کوئی بادشاہت ہو, کوئی کرسی ہو, کوئی چھوٹا بھی عہدہ ہو یا مال و دولت ہو, تو لوگ اس کے ساتھ لگنے میں فخر کرتے ہیں, پھر کسی نے حق کو دیکھ کے تھوڑی ماننا تھا. یہ ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ حق کو پہچانو اور اس کو مانو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو سب کچھ دنیا میں ہی دے دیتا, اس سے بھی بہتر دیتا جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں, یہ تو اللہ چاہے تو اس سے کہیں زیادہ دے دے. مگر امام رازی, ایک بات امام رازی نے لکھی بڑی پیاری ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیتا مگر ان کو علم دیتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دیتا ہے, اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے, اس کا علم دیتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں, قرآن کا علم دیتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں. اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ بہت کچھ دنیا میں دیتا ہے مگر کوئی علم نہیں دیتا, ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کون ہے, کیا کہتا ہے, کون رسول, کیا اس کے فرامین, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جس کو جو چاہے عطا فرمائے. یہ دنیا کی چیزیں ان کو دیکھ کے ریج جانا کہ ہائے یہ مل جائیں, یہ زیادہ ہو جائیں, اور یہ ہی ہیں تو کسی کے اندر کوئی خیر ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو کیا خیر رہ گئی, اس کا کیا, یہ بے وقت سا آدمی, ایسے نہیں, ہم ایسے کیا نہیں سوچتے آج کل, اس کی ویلیو ہی زیرو ہو جاتی ہے جس کو ہم دیکھ لیں گے, اس نے کوئی برانڈ نیم نہیں پہنا, برانڈ نیم کا پرس نہیں پکڑا, برانڈ نیم کی کوئی جوتا نہیں پہنا, کوئی بہت ٹپ ٹاپ سی اپنے آپ کو نہیں بنا کے رکھا ہوا. اللہ چاہے تو سب کچھ دنیا میں ہی عطا فرما دے. پتہ ہے صحابہ تو بلکہ ڈرا کرتے تھے, اگر ان کو دنیا میں کچھ مل جاتا تھا نا تو ڈرتے تھے اس سے. عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ان کے لیے کھانا لے کر آیا, انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا اور اتنے غمگین ہو گئے, فرمایا مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے مگر وہ انہوں نے قربانی دی اور دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے آخرت میں پھل پا لیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہتر تھے, انہوں نے قربانی دی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور آخرت میں انہوں نے اپنے لیے پھل پا لیا. اور عبد الرحمن تم نے بھی قربانی دی ہوگی مگر تم کو یہاں پہ ہی مل گیا. اور پھر زاروں قطار رونے لگے, بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگے کہ اللہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں کچھ نہ ملے اور یہاں پہ ہی مل جائے, وہ تو اتنے اچھے تھے, فرماتے مجھ سے بہتر تھے, ان کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ وہ اس وقت چلے گئے جب بھی تو ابھی اسلام کے یعنی شروع کا ٹائم, مدینہ کے پیریڈ کا, احد کا زمانہ تھا, ابھی تو اسلام کو وہ عروج نہیں حاصل ہوا تھا, وہ مال اور وہ اسباب اور وہ ساری چیزیں پیٹ بھر کے کھانے تک کو نہیں ہوتا تھا, وہ تو قربانیاں ہی دیتے رہے اور دیتے دیتے چلے گئے, یہاں پہ انہوں نے کچھ مزہ نہیں کیا. فرماتے کہ اب میرے پاس ہے, پتنی یہ نہ ہو کہ یہیں پہ مل جائے, وہ اتنا گھبراتے تھے کہ ان کو سب کچھ چاہیے تھا تو وہاں چاہیے تھا, یہاں پہ نہیں چاہیے, وہاں چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس بارے میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کو چنا, آخرت میں ملنے کو چنا کہ مجھے وہاں پہ ملے, یہ نہیں کہ یہاں پہ مل جائے. ایک جگہ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا گیا اگر آپ چاہیں تو زمین کے خزانے اور یہاں کی کنجیاں آپ کو دے دی جائیں اور اس قدر دنیا کا مالک بنا کر دے دیا جائے کہ کسی اور کو اتنی دنیا نہیں ملی. اور ساتھ آخرت میں بھی آپ کو نعمتیں جوں کی توں برقرار رہیں گی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آخرت کی نعمتیں کم کر کے دنیا میں دے دی جائیں گی, یہاں پہ بھی دے دیا جائے اور وہاں پہ بھی. لیکن آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور جواب دیا کہ نہیں, میرے لیے تو سب کچھ آخرت میں ہی جمع ہو, میں دنیا میں نہیں چاہتا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے کیا تھا کہ بعد میں آنے والے کو یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی بڑی آرام دہ تھی, بڑی بے فکری کی تھی, ان کے پاس تو سارے خزانے تھے, اللہ نے تو ان کے لیے خزانے اتار دیے تھے, اصل مشکلیں تو ہمارے لیے ہیں. امت یہ نہ کہے, امت کو پتا ہو کہ ان کے نبی نے کتنی قربانی دی. جو بھوکا پیٹ ہو تو وہ یہ یاد کر لیا کرے کہ پھر میرا نبی کیسے بھوکے پیٹ ہوا کرتے تھے, کیسے کام کرتے تھے وہ. پھر بھی جس کو غم ہو تو وہ ان کے غم یاد کر لیا کرے اور سوچے کہ ان کو بھی تو اس چیز کا غم ہوا تھا. تو یہ یعنی چیزیں, یہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بس ہاں وہ تو اتنے تھے, ان کا کیا, ان کے پاس تو بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہر وقت منو سلوا ہی اترتا تھا اور اصل تو ہمارے لیے مشکلات ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورا بتحا مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں. تو میں نے عرض کیا نہیں ہے میرے پروردگار, مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے جس پر اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک روز بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں دیا اس کے اندر بھی حکمت ہے. ظاہر ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا, اس کے اندر بھی حکمت ہے, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ اگر ان کے پاس نہیں تھا کچھ تو پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایک عیب کی بات ہو گئی. ایسا نہیں ہے. کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے, بے سر و سامانی کی حالت میں گھوم رہے ہیں, وطن سے نکلے ہیں تو کچھ نہیں ہے پاس, کچھ بھی نہیں ہے پاس, اور پھر بھی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی گھر والے ہیں, نہ کوئی سپورٹ ہے, نہ کوئی کچھ ہے. اور بھی پیغمبروں کا اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں, ایوب علیہ السلام کا حال دیکھیں گے کیسے وہ بالکل, یعنی ٹھیک ہے ایک وقت میں تھا بھی بہت کچھ, لیکن ایک وقت میں جب نہیں تھا تو کیا ان کے حالات ہو گئے تھے. تو کبھی بھی مال کا نہ ہونا, یعنی یہ دنیاوی نعمتوں کا نہ ہونا یا اس میں کمی ہونا, کبھی بھی کوئی عیب کی بات نہیں بنی ہے, کیونکہ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ تھا, فقر و فاقہ ان کے گھروں میں رہتا تھا. لیکن آج یہ ایک بڑا عیب بن کے رہ گیا کہ یہ بہت ایک برائی کی بات ہے, یا یہ تو شاید کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہی ہوگا جو ایسا ہوا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے یہ کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام پگھل کے رہ گئے اور ایک دانے کی طرح ہو گئے. اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا وہ مسور کے دانے کے برابر ہو گئے تھے. آپ نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے کہ آپ پگھل کے ایک دانے کی طرح ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, یا رسول اللہ, آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا, اور میں ڈر گیا کہ کہیں آپ کی یہ قوم آپ پر فقر و فاقہ کا الزام اور تانا دے کر عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائے. اس پر دونوں رونے لگے. جب جبرائیل علیہ السلام پھر اپنی اصلی حالت میں آئے تو فرمانے لگے کہ خوشخبری ہو, یہ جنت کے داروغہ رضوان آپ کے پروردگار کی رضا لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور پھر رضوان آئے اور فرمایا, آپ کے رب فرماتے ہیں یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں, آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے جو اجر و مقام رکھا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف مشورہ مانگتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا آپ اللہ کے لیے توازو اختیار کیجیے. عاجزی. آپ نے فرمایا اے رضوان مجھے دنیا کے خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھے فقر زیادہ پسند ہے، میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بن کے رہنا پسند کرتا ہوں. تو رضوان نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا. اور اللہ نے آپ کی درست بات کی طرف رہنمائی کی ہے. پھر آسمان سے ندا آئی، جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو حکم دیا کہ سب زمرد کے بنے ہوئے بالا خانوں کے 70,000 دروازے ہیں جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اوپر تک کھل گئے دروازے کہ دیکھ سکے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھائیں. آپ نے نگاہ اٹھائی تو انبیاء کرام کی مناظر اور ان کے غرفات جو ان کے بالا خانے تھے وہ نظر آئے، اور پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ان انبیاء کی منازل سے اوپر ہے. پھر ایک منادی نے ندا لگائی یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میں راضی ہوں، دنیا میں تو کچھ نہیں ملا لیکن وہاں کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کیا تھا. تو آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے نہیں چاہیے، اس کو قیامت کے دن کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ذخیرہ کر لے. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ رضوان جو ہے اسی آیت مذکورہ جو یہ آیت ہے اس کو لے کے اترے تھے کہ اللہ اگر آپ کے لیے چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ اتنے اتنے باغات اور اتنے اتنے یہ بنا دے، جہاں اللہ کا خیر من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں پہ دنیا میں ایسے باغات کھڑے کر دے. یہ ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باغات دنیا میں بنا دے جیسے جنت میں ہے نا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور یجعل لک قصورا، اور بنائے آپ کے لیے محلات، اس دنیا میں ایسے محل بنا دے. ایک مکان کیا، وہ تو ایک خزانے کی یا ایک باغ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محلات دنیا میں دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں اور اللہ کو پکاروں اس بھوک میں، ہاں، اور جس دن کھانا کھاؤں تو اس دن شکر ادا کروں. تو صبر اور شکر چاہتے تھے اپنے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ باتیں اللہ تعالی کے ہاں کس قدر یعنی سخت بری تھیں کہ ان کے اوپر عذاب آ سکتا تھا. اس چیز سے جبرائیل علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ میں ڈر گیا کہ آپ کہ یہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب نہ آ جائے اس بات کے اوپر کہ یہ آپ کو ایسے تانے دے رہے. بلکذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو. اصل بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے. بات یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ قیامت تک کو نہیں مانتے. یہ اسی لیے تو اس کا نہ کوئی ڈر ہے نہ ان کو کوئی اس چیز کی جواب دہی کا کوئی احساس ہے. وَعَاتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَعَاتِ سَعِيرَا، تیار کیا ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو. کوئی بھی، صرف یہ اب مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی، من جو کوئی بھی جھٹلائے، جس کو بھی پیغام پہنچ گیا اور اس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا ہے، نہیں مانا، اس کے لیے اللہ کے ہاں سعیر ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں یہ مل گیا نا بس یہی ہے، یہاں پہ بھلائی مل گئی یہی آپ کا اجر ہے، یہاں پہ آپ کو جو بیماریاں اور تکلیفیں پہنچ گئیں یہی آپ کا عذاب ہے، بس وقت ختم. یہ صرف باتیں ہیں قیامت کے دن ایسے، یہ تو صرف ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے باتیں بتائی گئی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں جس نے قیامت کو جھٹلایا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس کے لیے سعیر ہے، ایسی آگ جس کے شولوں کی بلندی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نام ہی سعیر ہے. بھڑکتی بھی آگ, اب معنی میں تو بھڑکتی بھی آگ لکھیں گے مگر بھڑکتی کیسے, مطلب اس کے شعلے اتنے بلند ہوں گے, اچھل اچھل کے اوپر جا رہے ہوں گے, اور صرف اچھل نہیں رہے ہوں گے بلکہ جو مجرم ہیں, جو جھٹلانے والے ہیں, جو قیامت کو نہیں مانتے, ان کو جھپٹ جھپٹ کے اپنے اندر لے جا رہے ہوں گے, ایسے شعلے ہوں گے. اذا رأتهم من مكان بعید, جب دیکھے گی ان کو, کون دیکھے گی؟ جہنم. جب جہنم ان کو دیکھے گی, من مكان بعید, دور کی جگہ سے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم دیکھتی بھی ہے. کیسے دیکھتی ہے ہم نہیں جانتے, مگر جب اللہ نے فرما دیا اپنی کتاب میں کہ جہنم دیکھتی ہے, سمعنا وآمنا, ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا, بس ہم مان گئے. ہم نے اب آگے سے یہ نہیں کوسچن کرنا آگ کا کیسے ہوتا ہے, وہ تو آگ کیسے دیکھے گی, کیونکہ بعض لوگوں نے ایسے کیے, یہ کیا بات ہوئی, جو ان کی عقل میں نہیں بات آتی نا اس کو ویسے ہی جھٹلا دیتے. اچھا اب آپ دیکھیں, یہ آپ لوگوں کے جو یہ بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں یا جو فلمیں بنائی جاتی ہیں, ان میں اسی وقت آدمی پگھل جاتا ہے, اسی وقت پھر کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی بلڈنگ بات کر رہی ہے, کبھی جانور بات کر رہے ہیں, جو چیزیں نہیں بھی بات کرتی وہ بھی بول رہی ہوتی. اللہ کے کلام میں اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ آگ دیکھتی ہے تو وہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, پھر ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا. باقی چیزوں کو ان کو سب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں یہ صحیح, ان کو تو نہیں ایسے جھٹلاتے کہ نہیں نہیں یہ کیسے, یہ تو بند کرو, یہ کیسے ہو سکتا, یہ سب جھوٹ ہے. حالانکہ وہ تو ہوتا ہی جھوٹ ہے, اللہ کی تو کوئی بات نہیں جھوٹی, سب حق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ دیکھے گی دور سے, استغفر اللہ, تو سمعوا لها تغیظا, تو وہ سن لیں گے اس کا غیظ و غضب. ابھی دور ہی ہیں, ابھی اس کے قریب بھی نہیں گئے. اور آپ دیکھتے نا جب کوئی چیز بہت دور ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے, تو یہاں پہ دیکھنے کی نہیں بات آئی, سننے کی بات آئی, کیونکہ اس کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ دور سے سنائی دے گی, وہ ان کو دیکھ لے گی دور سے ہی اور وہ سن لیں گے. اور اس کا مطلب ہے جب دور ہی ہوں گے, ابھی پاس بھی نہیں گئے, داخل ہونا تو دور کی بات ہے, ابھی جب وہ دور ہیں تو وہ اتنے غیظ و غضب کے اندر ہے, اتنے وہ غصے کے اندر ہے کہ وہ اس کا غصہ سن لیں گے دور سے ہی. تغیظن, اس کا غیظ و غضب, وہ چنگھاڑی ہوگی جو غیظ و غضب سے. اور اندازہ کریں کہ جب وہ آواز ہی سنیں گے تو دلوں میں خوف کا عالم کیا ہوگا, پھر دہشت کا عالم کیا ہوگا. وزفیرہ, اور زفیر اس کا, زفیر وہ آواز ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سانس کی آواز جو باہر نکالنے کی ہوتی ہے, جیسے جس کو کہتے ہیں پینٹنگ. جیسے آپ دیکھتے ہیں درندے جب ہوتے ہیں اپنے شکار کو دیکھ لے اور بھوکا ہو درندہ, تو اس کی جو سانس کی بھاری بھاری آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا وہ اپنے شکار کی طرف جب جاتا ہے تو اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے, وہ جو سانس کی آواز ہوتی ہے, کہ وہ شکار تو ابھی مرا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کے جب قریب پہنچتا ہے تو شکار کی ویسے ہی جان نکل جاتی ہے, خوف کی وجہ سے ہی وہ سوکھ جاتا ہے. اس طرح سے اس کا چنگھاڑ نہ ہوگا, اس کا چیخ نہ ہوگا, ایسے لگے گا کہ پھٹ پڑے گی, اسے نا بہت زیادہ شور. مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے کی بات ہے, ہم ایک دفعہ زو گئے تھے تو وہاں پہ ہم جھولوں پہ تھے تو ایک دم شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی, سارے بچے بھی خوف زدہ ہو گئے, بڑے بھی ایک دم ذرا سب کی ایسے ہو گیا کہ مطلب اتنی زور کی آواز تھی. حالانکہ ہم شیر کو دیکھ نہیں رہے, کتنے وہ پتا نہیں کہاں ہوگا, دوسرے کسی اس میں پنجرے میں ہوگا, لیکن ایک شیر تو چھوٹی سی چیز ہے اور سب سہم گئے, اتنی زور سے اس نے دھاڑا. اور جہنم, جہنم کی دھاڑ کیسی ہوگی, اور یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے, اب جب وہ دیکھ رہی ہے, ابھی تو یہ سن رہے ہیں, ابھی یہ اس طرف کو جا رہے ہیں, ابھی دہشت کے مارے برا حال ہو رہا ہے, جب اس کی ایسی سانس کی آواز بھی آ رہی ہے اور اس کا غصے میں ہونا بھی ان کو سن رہا ہے, ابھی دکھ نہیں رہا ابھی سن رہا ہے, سنائی دے رہا ہے کہ وہ جس طرح سے اس کا چیخنا اور چنگھاڑنا ہے, جیسے وہ غرا رہی ہے, اور جب قریب جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو دیکھیں گے بھی, اور پھر یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے. آپ سوچیں کہ کوئی غصے کے اندر دیکھ رہا ہو انسان بھی, تو انسان کی مطلب ذرا سہم جاتا ہے, اور جہنم دیکھ رہی ہے, وہ غصے میں دیکھ رہی ہے, تو اندازہ کریں کہ پھر اس وقت ان لوگوں کا حال کیا ہوگا. ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کو بھی ان پہ غصہ ہے, کیوں انہوں نے جھٹلایا, آج کے دن کو جھٹلا رہے تھے, اللہ کی بات کو جھٹلایا انہوں نے, اس قدر وہ زیادہ فیوریس ہوگی اس بات پہ. اور یہ بھی آتا ہے بعض جگہ کہ ابھی تو جہنم ان سے 100 سال کے فاصلے پہ ہوگی, جب ان کی نظریں اس پر اور اس کی نگاہیں ان پر پڑیں گی, وہیں جہنم پیچ و تاب کھائے گی. کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا وہ بعض دفعہ بڑے بڑے کتوں کو دیکھتے ہیں, انہوں نے وہ ان کو پکڑا ہوتا ہے رسی میں, لیکن وہ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں, تو اب ہم دور بھی جا رہے ہوں تو ہماری جان نکلی ہوتی ہے کہ کہیں آ ہی نہ جائے ہمارے پیچھے. یہ تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں, ہم کتنا ان سے ڈر جاتے, اور جہنم پیچ و تاب کھائے گی کہ بس مجھے کسی طرح چھوڑ دو کہ میں ان کو پکڑ لوں, اور اس کا جوش و خروش جو ہوگا اس سے آوازیں نکل رہی ہوں گی, جسے یہ بد نصیب جب سنیں گے تو ان کے تو ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں گے, ہوش جاتے رہیں گے, ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. اور جہنم کہہ رہی ہوگی غصے کے مارے بل کھا کھا کے اور شور مچا مچا کے کہ کب میں ان کو اپنا نوالا بناؤں, کب میں ان سے انتقام لوں. سورہ ملک میں نہیں آتا کہ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو دور ہی سے اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے, اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. یعنی ایک ہوتا ہے جوش, ویسے ہی ابال ہے کھانا, ایک ہے کہ ایسے کہ ابھی یہ پھٹ پڑے گی, کریش ہو جائے گی بالکل. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا تم نے اللہ کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی کہ جب وہ دیکھے گی ان کو اذا رأتہم من مکان بعید. اللہ اکبر. اور ان کو تو یہ خیال تھا کہ قیامت آئے گی نہیں, سوچے کہ جب یہ چیز دیکھیں گے تو ان کی برداشت سے باہر ہوگی, ایسی جلسا دینے والی تیز آگ, اتنے بڑے بڑے شعلے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے, حضرت ربیع وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے, راستے میں لوہار کی دکان آئی تو آپ وہاں ٹھہر گئے, اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اس کو دیکھنے لگے. حضرت ربیع کا تو برا حال ہو گیا, عذاب الہی کا نقشہ آنکھوں کے آگے آ گیا, اور قریب تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے جو دریائے فرات ہے, وہاں آپ نے تنور کو دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شولے مار رہی ہے. کبھی آپ نے تنور میں روٹیاں لگتے ہوئے دیکھی کیسے اندر سے ریڈ ہاٹ ہوتا ہے اس میں جو روٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں؟ کبھی اس کو دیکھ کے جہنم یاد آئی ہے کہ جہنم کیسی ہوگی اور ان روٹیوں کی جگہ ان میں انسان ڈالے جا رہے ہوں گے؟ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی, اور اسے سنتے ہی حضرت ربیع تو بے ہوش ہو کے گر پڑے, چارپائی پہ ڈال کے ان کو گھر پہنچایا گیا. صبح سے دوپہر تک حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس بیٹھے رہے, لیکن حضرت ربیع کو ہوش نہیں آیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایسی جھرجھری لے گی کہ سارے حشر کے میدان میں جتنے ہوں گے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں، جب مثال کے طور پہ کوئی مثلا کسی کوئی بہت فیورٹ ہے کسی ٹیچر کا یا پیرنٹس کا، کوئی فیورٹ لاڈلا بچہ ہے، جس دن وہ پریشان ہو جائے یا جس دن وہ کہے کہ آج تو شامت ہے، تو باقی بچے تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اگر اس کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا، پھر یہ تو بڑا لاڈلا بچہ ہے۔ سوچیں جب کل اہل معاشر، جس میں انبیاء بھی ہیں، جس میں اولیاء اللہ بھی ہیں، جس میں امام بخاری بھی ہوں گے، امام مسلم بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، اور بھی بڑے بڑے نام جن کو آج ہم سنتے ہیں، جب وہ سب خوف زدہ ہوں گے تو ہمارے جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ ابھی کوئی لے کے نہیں جایا گیا، ابھی صرف اس نے جھرجھری لیا ایک۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں ایک تنگ جگہ میں۔ اب دیکھیں، جب جنت کی بات آتی ہے نا تو وسعت کی بات آتی ہے کہ بہت وسیع ہے، اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، یہ ہے وسعت، کشادگی، اس کی بات آتی ہے۔ پر جب جہنم کی بات آتی ہے تو تنگی کی بات آتی ہے، تنگ جگہ، اس میں ٹھوسے جا رہے ہیں، جس کو ورڈ ہم کہتے ہیں نا ٹھوسنا، وہ اس میں ٹھوسے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ پیکنگ کرتے ہیں تو ہم کیسے بکسوں کے اندر سامان کو ٹھوستے ہیں، وہ زپ بند نہیں ہو رہی تھی، اس کے اندر اندر کر کر کے ایسے ایسے بکسے کو، ایسے بیگ کو، ایسے ایسے کر کر کے اس کی زپ بند کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو اندر ٹھوسا جائے گا کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ صرف ڈالا نہیں جائے گا، ٹھوسا جائے گا، کیونکہ وہ تنگ جگہ ہے، اس میں پورے آ نہیں رہے، اس کے اندر ٹھوس رہے، تاکہ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہو ان کے لیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پاس جگہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے۔ اس لیے جیسے آپ دیکھیں نا، حج عمرے پہ آپ جاتے ہیں، رش دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے، حالانکہ اتنی پیاری جگہ ہوتی ہے، پھر بھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اوپر سے اگر گرمی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی پاس بھی نہ لگے، رش اور گرمی دو چیزیں مل جائیں تو اور ہی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم سڑکوں پہ اگر رش دیکھ لیں تو تب طبیعت بے چین ہو جاتی، انسان کو رش نہیں پسند، وہ کہتے ہیں رش والی چیز، بازار میں زیادہ رش ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، حالانکہ وہاں پہ بڑا جانے کا اس کو شوق ہوتا ہے، پھر بھی کہتا ہے رش بہت زیادہ، نکلو یہاں سے، اور رش کو انسان پسند نہیں کرتا۔ اوپر سے اگر گرمی بھی ہو، اور یہ تو رش ایسا نہیں ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ رچ ہو رہے ہیں، ایسے نہیں، ٹھوسے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں۔ سوچیں کھلی جگہ میں بھی انسان بے چین ہو جاتا ہے اگر رش ہو، اور تنگ جگہ ہو، اس کے اندر اگر ٹھوسا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرنین، اور ایک جکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے کیسے ہوں گے؟ ایک اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور زنجیروں سے چین ڈپ ہوں گے۔ دوسری اس کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے میں ہوں گے، یعنی ایک مجرم کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، یعنی جو ایک جیسے کرائم کرنے والے تھے، ایک جیسے جرم کرنے والے تھے، تو وہ ایک ہی گناہ والوں کو ساتھ ساتھ باندھ دیا ہوگا، تھا وہ ہنالکا تو پورا، اس دن پکاریں گے موت کو۔ اس دن پکاریں گے کہ اللہ ہمیں فنا کر دے۔ روئیں گے، چیخیں گے، دعائیاں دیں گے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ انسان کے لیے تو دنیا میں ہجوم ہو جائے، رش ہو جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے، کہاں عذاب بھی ہے، بندھے ہوئے بھی ہیں، گرمی بھی ہے، اور گرمی عام گرمی نہیں ہے کہ 100 ڈگری ٹیمپریچر ہے، یہ آگ ہے، آگ کے اندر ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا، آج تم موت کو نہ پکارو، آج تم ایک موت کو کیا پکار رہے ہو، واحدن ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، پکارو بہت ساری موتوں کو، ایک موت مانگتے ہو نہیں، بہت ساری موتیں مانگو۔ کیوں یہ کہا جائے گا کہ بہت ساری موتیں مانگو؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک ٹارچر تھوڑی ہوگا، طرح طرح کی سزائیں ہیں، طرح طرح کے ٹارچر ہیں، ڈفرینٹ، کبھی کسی میں لے جایا جائے گا، کسی میں لے جایا جائے گا، کبھی پینے کا پانی ایسا ہے، کبھی کھانے کے لیے چیز ایسی ہے، کبھی جہاں پہ ان کو پانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے وہ جگہ ایسی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی ایسے زہریلے جانوروں کا ڈسنا ہے، تو طرح طرح کے ٹارچر ہیں۔ اب ہر بار موت مانگو، ایک موت کیوں مانگتے ہو؟ ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو آگے آگے اور چیزیں ہیں، تو کئی موتیں مانگو۔ یہ طنز ہے ان کے اوپر کہ ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں آگے کیا آنے والا ہے، تم ایک پہ ہی یہ شور مچا رہے ہو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یعنی مسلسل مانگتے رہو، اب اس میں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے، اور یہ تکلیف کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ اور لوما جرنا من النار، لوما جرنا من النار، لوما سبنا حساب یسیرا، اللہ ہم تو تیرے کسی عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم ایسے ہی مان گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے، بعض لوگوں کو جب جہنم کی طرف لے چلیں گے تو جہنم سمٹ جائے گی، تو اللہ تعالی مالک و رحمان اس سے پوچھے گا کیا بات ہے؟ وہ جواب دے گی، اللہ یہ تو اپنی دعاؤں میں مجھ سے پناہ مانگا کرتے تھے، تجھ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، آج بھی پناہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، حکم ہوگا اسے چھوڑ دو، کچھ اور لوگوں کو لے چلیں گے۔ وہ کہیں گے پروردگار ہمارا گمان تو تیری نسبت یہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ کہیں گے کہ یہی کہ تیری رحمت ہمیں چھپا لے گی، تیرا کرم ہمارے شامل حال ہوگا، تیری وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی آرزو بھی پوری کر دے گا، حکم دے گا یہ میرے ان بندوں کو چھوڑ دو۔ ایک طرف جہنم کہہ رہی ہے وہ سمٹ گئی ہے کہ یہ بندے اللہ یہ تو دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجرنا من النار، تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر چھوڑ دے گا اور کچھ کو کہ اللہ ہم نے تو تیرے سے یہ گمان نہیں کیا تھا، ہم نے تو تیری وسعت رحمت کا گمان کیا تھا کہ تم ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا، کچھ اور لوگ گھسٹتے ہوئے آئیں گے، انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی بھی بڑھے گی، اور اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام میدان معاشر خوف زدہ ہو جائے گا۔ اور حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور کرے گی اور چیخو پکار کرے گی، ایسے لگتا نہیں کہ مونسٹر ہے، بہت بڑا مونسٹر، بہت بڑا مونسٹر ہے جو چیخ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو تو میں ان کو کھا جاؤں، جوش میں ہوگی، غصے میں ہوگی۔ اس وقت تمام مقرب فرشتے اور بڑے بڑے مرتبے والے انبیاء بھی کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، کہنے لگے اللہ آج تجھ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا۔ جب خلیل اللہ کا یہ حال ہوگا تو سوچیں باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، میں اور آپ بھی کہیں ہوں گے اس میدان معاشر میں، تو اگلی منزلیں بڑی مشکل ہیں جس سوائے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو لوگ جہنم میں اتنے تنگ اور ڈارک مکان میں ٹھونس دیے جائیں گے, تنگ جگہ ہے اور ڈارک جگہ ہے کیونکہ اس کی آگ جو ہے وہ روشن نہیں ہے بلکہ سیاہ کالی ہے, تو یہ کیسا کیسے یہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کیل دیوار میں مشکل سے گاڑی جاتی ہے اس طرح ان دوزخیوں کو ٹھونسا جائے گا. کبھی آپ نے دیوار میں کیل گاڑی ہے, کیسے وہ ٹھوس جاتی ہے دیوار کے اندر؟ نہیں, ارد گرد جگہ ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل فکس ہوتی ہے, نہ حرکت کر سکتی ہے نہ. اس طرح ان کو وہاں پہ ڈالا جائے گا. ایک تو چینڈ ہوں گے, ٹائڈ اپ ہوں گے, بال بال بندھا ہوا ہوگا. دوسرے اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ وہ موومنٹ نہیں کر سکیں گے. جب کبھی گرمی لگے اور بہت رش ہو تو پھر اس آیت کو یاد کیا کریں کہ کیسا وہ وقت ہوگا جب جہنمیوں کو وہاں ٹھونسا جائے گا. اب وہاں پہ موت کو پکار رہے ہیں کہ ہائے موت آ جائے, موت آ جائے. اور مسند احمد میں کہ سب سے پہلے ابلیس کو جہنم کا لباس, آگ کا لباس پہنا جائے گا, پورا کا پورا آگ کا ہوگا. یہ اسے اپنی پیشانی پہ رکھ کے اس آگ کے لباس کو پیچھے سے گھسیٹتا ہوا اپنے فالوورز کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے موت موت ہلاکت یہ پکارتا ہوا دوڑتا پھرے گا. اس کے ساتھ ہی جو اس کے فالوورز ہوں گے, جو اس کی اولاد ہوگی, سب موت کو پکاریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے نبی ان سے پوچھے ذالک خیر ام جنت الخلد, کیا یہ اچھا ہے, یہ اچھی چیز ہے جو یہ بتائی گئی ہے, یہ جو سارا سین دکھایا گیا ہے, کیا یہ اچھا ہے یا جنت الخلد, ہمیشہ کی جنت. ظاہر ہے یہ ایسا سوال نہیں کہ جس کے اوپر کوئی سوچ بچار ہو. ظاہر ہے آبویس بات ہے کہ جنت ہی اچھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, لیکن وہ عید المتقون اس کا وعدہ تو صرف متقین سے ہے, جو تقویٰ والے لوگ ہیں, جو گاڈ کانشیسنیس والی زندگی گزارتے ہیں. ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کو کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ ناپسند ہو اور مجھ سے ہو جائے. جن کو ہر وقت یہ ہو کہ میرا رب کسی سے راضی ہوتا ہے میں وہ کروں, ہر سچویشن میں وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں یہ کروں کہ نہ کروں, اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا, یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں, اس میں ناراضگی ہوگی کہ راضی ہوگا, ایسے کام پہ اس راستے پہ چلوں کہ نہ چلوں, ایسا کام کروں کہ نہ کروں. ان کو بس یہی ہر وقت ہے, اور وہ ایک دن دو دن کا نہیں ہے, اور ساری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں. ان کے ساتھ ہے اس کا وعدہ, اس جنت الخلد کا. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دی, دکھا دیا. بتاؤ تم کس کو چوز کرنا چاہتے ہو؟ جنت کا راستہ کوئی پھولوں کا اور سیج کا راستہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ویلکمز ہیں اور وہاں پہ ہار ڈالے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آرام ہے اور وہاں پہ مزے ہیں. ایسا راستہ تو جنت کو نہیں جاتا, تو بڑی مشکلات کا راستہ ہے, مشقتوں کا راستہ ہے, ایسا راستہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر بھاری ہیں چیزیں, وہ راستہ ہے. پھر کون اس پہ چلنے کو راضی ہے؟ سوال یہ ہے. جو ڈیئر کریں گے, جو کمر باندھ لیں گے, جو اس کے لیے تیار ہو کے چل پڑیں گے کہ نہیں یہ راستہ, اس راستے پہ تو چلنا ہی ہے کیونکہ مجھے تو پہنچنا ہے جنت میں, وہ تو پہنچ جائیں گے. اور جو یہی ڈرتے رہیں گے, نہیں بڑا مشکل ہے, ہائے یہ راستہ بڑا مشکل ہے, ہائے یہ راستہ بڑا مشکل ہے, میں تو نہیں چل سکتی, یہ بڑا مشکل ہے, وہ پیچھے رہ جائیں گے. کانت لہم جزاء و مصیرا, ہے ان کے لیے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ. یعنی یہ ان کے لیے بدلہ ہے جو متقی ہیں جنت خلد جو ہے ہمیشہ کی جنت. دیکھیں دنیا میں انسان نہ کتنا بھی خوش ہو بھی جائے, اس کو سب کچھ مل بھی جائے, بس یہی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہائے کچھ چھین نہ جائے. اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت, ایک انسان کو یہ دعا سکھائی گئی اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا, ہاں کہ انسان یہ دعا مانگے اور یہ جو نعمتوں کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ میرے مال و دولت میرے سے نہ چھل جائے, یہ دھڑکا لگا رہتا ہے اللہ ایمان سلامت رہے, اللہ کلمے کے پر موت آئے, اللہ کہیں کسی شرک میں نہ پڑ جائیں, یا اللہ کہیں کسی گمراہی میں نہ چلے جائیں, کتنے خوف رہتے ہیں, ہے نا. تو جنت ایسی جگہ ہے یہ سارے خوف دور ہو جائیں گے. خلد ہے اس میں ہمیشہ کی, جو نعمت ہے وہ ہمیشہ کی. یہ سارے ڈر خوف کو یہ نہ میرے سے چھن جائے, میرے پیارے کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائے, ہائے کوئی بیمار نہ ہو جائے, ہائے کوئی کسی کو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے, عافیت رکھے اللہ دنیا میں, یہی بس دعائیں ہوتی رہتی ہیں نا. اور یہی خطرہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے, اس دھڑکے سے انسان آزاد ہو جائے گا آخرت میں. دنیا میں اول تو ہر ایک کو کوئی خوشی ملتی بھی نہیں ہے کہ مکمل خوشی مل جائے, جن کو تھوڑا بہت ملا ہوا ان کو ساتھ یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ چلا نہ جائے. تو کیا کوئی چین میں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوا نا, جن کو نہیں ملا وہ بھی بے چین ہے اور جن کو مل گیا وہ بھی بے چین ہے. تو ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ چین ہے اور سکون ہے اور خوشی ہے, یہ یہاں یہ مل نہیں سکتی. کیا کریں, اس یہاں پہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لو نا, یہ الٹیمیٹ چین اور سکون اور خوشی نہیں مل سکتی, اور کچھ نہیں ہے. تو ایسی تکلیف دے, ایسی تکلیف دے خبریں سننے کو مل جاتی ہیں کہ انسان کا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ کہاں ہے سکون؟ تو اس جگہ جب چلے جائیں گے تو جب وہاں اللہ کی رضا مل جائے گی, پھر اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اور یہاں پہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نعمتیں ملی ہیں تو اس کے بعد اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں. اللہ نے راضی ہو کے دیے یا ہمارا امتحان کرنے کو دے دیے, یا ہمارے لیے کوئی شامت اعمال ہے, اس کے بعد ہم کہیں اور ہی مسئلوں میں نہ پس جائیں اور ہمارا امتحان ہو جس میں ہم فیل ہو جائیں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. لہم جزاء و مصیرا, یہ ہے ان کے لیے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ. وہاں پہ ان کو کہا جائے گا یہ تمہارے لیے بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی, اور یہاں پہ کہا گیا یہ کہا جائے گا بدلہ ہے. اس لیے کہ دیکھیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ایسے ہی نہیں مل جائے گی اللہ کی رحمت. پہلے ہم نے کیا پڑھا پچھلے سبق میں, یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے نا, یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا. تو اب خود ہی ہم سوچیں کہ جب اللہ کی رحمت کو پانا ہے تو اللہ نے اس کا نسخہ تو قرآن میں بیان فرما دیا کہ کیسے تم اللہ کی رحمت پا سکتے ہو, اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ کی رحمت مل جائے گی. نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو, لعلکم ترحمون. تو اللہ کی رحمت کے حقدار ہونے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے, ملے گی اللہ کی رحمت سے, مگر اس کے لیے بھی, اس کو آواز دینے کے لیے, اس کو اپنے لیے کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. وہاں پہ پھر کہا جائے گا لو بھائی یہ تمہارا بدلہ ہے. حالانکہ بدلہ تو کبھی نہیں, ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے مال کا بدلہ کہاں جنت بن سکتی اگر ہم چلے جاتے ہیں. اگر اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں داخل کر دیتا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دے, تو بدلہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. مگر یہ کہ اس وقت وہاں پہ ان کو ایک شاباشی کے طور پہ, ایک حوصلہ افزائی کے طور پہ کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے تمہارے لیے, اور پلٹنے کی جگہ تمہاری واپس وہیں آ گئے. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, ان کے لیے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے, ہمیشہ رہنے والے. اس میں ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں. اس میں کس میں؟ ہا کی ضمیر جنت جنت الخلد کی طرف ہے, ہمیشگی کی جنت میں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے, یعنی سارے ارمان پورے ہو جانے ہیں. فکر نہ کرو, اگر دنیا میں نہیں بھی ہوتے یا دنیا میں کچھ اپنے آپ کو ٹائٹ کر کے چلنا بھی پڑتا ہے اپنی مرضی کے خلاف, تو فکر نہ کرو, وہاں پہ جو آسک کرو گے وہ ملے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر فکر کس بات کی؟ جو دل چاہے گا, کسی کا دل چاہے گا اولاد مل جائے نا تو وہ بھی مل جائے گی, جو بھی دل چاہے گا. آپ اپنے دل میں سوچ لیں کہ میرا دل کیا کیا چاہتا ہے, اور سوچے کہ سب کچھ مل جائے گا وہاں. انسان کی خواہشات کی بھی اصل میں ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم تو سبحان اللہ, ہم تو مانگنے بھی لگتے ہیں پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور مانگیں کیا. دیکھیں نا, دعائیں بھی ہم کرتے ہیں, لسٹ بنانی پڑتی ہے پہلے, تو یاد ہی نہیں رہتا. پھر اگر لسٹ بنا بھی لیں, ساری اپنی خواہشات لکھ بھی لیں, تب بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو انسان چاہے گا وہ بھی, اور اس کے سوا آن ٹاپ آف اٹ بھی دے گا. اللہ اکبر, یہ اللہ کا کرم, یہ اللہ کی رحمت. کان علی ربک وعدا مسئولا, یاد رکھنا, یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ, اس کا مطالبہ کیا گیا, یعنی اتنا پکا وعدہ, اس سے زیادہ پکا وعدہ ہی نہیں جو مانگا جا سکتا ہے, جس کو تم ڈیمانڈ کر سکتے ہو, کہہ سکتے ہو اللہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا ہمیں دے, اگر نہ ملے تو. لیکن اللہ کا وعدہ ہے, یعنی ویسے تو اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی, واجب نہیں ہو سکتی کہ ضروری اس نے کرنا ہے, لازم ہے اس کے اوپر, کوئی چیز بھی نہیں ہم کر سکتے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں صحت دے, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں یہ کھانے کا دو, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل, ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ, ہم نہیں لازم کر سکتے اس پہ, لیکن اللہ نے یہاں پہ اپنے آپ کے اوپر خود لازم کیا ہے. کہنا اعلی ربی کا, اعلی ربی کا مطلب کیا, اللہ نے اپنے ذمے لے لیا, اپنے اوپر لے لیا, یہ اس کی طرف سے وعدہ ہے جس کا تم سوال کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے ہی باتیں نہیں ہے کہ پتہ نہیں جنت ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں. نہیں, جب رب کوئی بات کہہ دینا تو اس کی تو کہی بھی بات ہی یعنی آپ کے لیے کافی ہے. لیکن جب وہ فرما دے وعدہ ہے, تو پھر سوچے کہ جب وہ وعدہ کہہ دے کسی بات, تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا, ان کو جمع کرے گا, وَمَا يَعْبُدُونَ, اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا, اللہ کے سوا جن جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے, چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے, چاہے وہ کوئی اولیاء اللہ ہے, چاہے وہ کوئی بت ہے, چاہے وہ کوئی پتھر ہے, کوئی درخت ہے, کچھ بھی ہے, زندہ ہے, مردہ ہے, کچھ بھی ہے, جن کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا سب کو, پتہ ہے قیامت کے دن. اچھا, پھر کیا ہوگا؟ اب یہ سارا ایک سین دکھایا جا رہا ہے آپ کو, اب وہ سارے جمع ہو گئے, وہ بابا, وہ فلانا, وہ یہ, وہ وہ, جو بھی لوگوں نے بنائے تھے. فَيَقُولُ, تو وہ کہے گا, أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي, کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو, هَؤُلَاءِ, ان کو, اس کا مطلب وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے, وہ بھی حاضر کر لیے جائیں گے. ام ہم دلو سبیل, یہاں یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے, بھٹک گئے تھے راستے سے. تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو, جیسے ہم نے پہلے نہیں سورہ مائدہ میں پڑھا, اس کے آخر میں یاد کریں, جو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو, تو وہ کہیں گے سبحانک اللہ, میں کیسے ایسی جرت کر سکتا تھا, میں ایسی کی بات کرنے کے لیے مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کروں, اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں, تو سارے حالات خود جانتا ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے, یعنی یہ جو ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ یہ کاروائی ہونی ہے، بے شک انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو جن کو تم پوچھتے تھے وہ کتنے بے بس ہیں اللہ کے سامنے، جس نے آج وہ خدا بنایا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو اور سمجھتا کہ وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اب بتائیں کہ وہاں پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کوسچننگ ہو رہی ہے، اَأَنتُم أَدْلَلْتُم، تم دو دفعہ آیا، جب کسی سے اس طرح کی انٹروگیشن جس کو کہتے ہیں نا پوچھ گچھ ہو رہی ہو، تو پھر اس طرح سے آتا ہے اَأَنتُم، کیا تم نے گمراہ کیا، اور پھر دیکھیں سبحان اللہ میرا رب تو کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ مشرکوں کو ان کو عبادی میرے بندوں کو، اے تو پھر بھی یہ میرے ہی بندے قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پہ، ہیں پھر بھی میرے ہی بندے، ان کو تم نے گمراہ کیا تھا یا پھر یہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے۔ تو دیکھیں کہ یہ وہ کیسی پوزیشن میں آ جائیں گے جو بھی جن کو بھی کسی نے پوجا ہوگا، ملائکہ ہوں یہ ہوں کوئی بھی ہیں، اب یہ ان سوال ان سے کیا جا رہا ہے جن کو خدا بنایا گیا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے، قالو وہ کہیں گے سبحانکا ما کانا یمبغی لنا، لا تو پاک ہے، اب انبیاء یا وہ ملائکہ یا وہ اولیاء اللہ انہوں نے کہاں کہا تھا، اچھا اگر کوئی پتھر ہے اگر کوئی درخت ہے تو وہ کیسے کہیں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی عطا فرمائے، اللہ ہاتھ اور پیروں کو بلوا سکتا ہے تو پتھروں کو نہیں بلوا سکتا، وہ بھی بولیں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ ماں کہنا یمبغی لنا، اللہ ہمارے لیے کہاں یہ بات اپروپریٹ ہے، کوئی جائز نہیں، ہمیں کوئی زیب نہیں دیتی ہمیں ایسی بات منہ سے کہیں، جب انہوں نے کہہ دیا نا سبحانکا تو اسی میں پتا چل گیا کہ وہ اس شرک کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو پاک ہے، وہ ہر شرک سے ہر عیب سے ہر کمزوری سے، میں نے آپ کو بتایا نا جب شرک کوئی کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ میں کمزوری کو یعنی مان رہا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ میں تو کوئی بھی کمزوری نہیں لیکن وہ ایک کمزوری کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، جبھی تو وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے کہ بھئی اس یہ بھی پارٹنر ہے اس کا، کہ اللہ کو پارٹنر کی نہیں ضرورت ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اب وہ تو اتنی یعنی جیسے وہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی پوروں سے خون نکلنے لگے گا، وہ اتنے زیادہ اس کے اندر ہو جائے گا کہ وہ ایسی پوزیشن میں آئے کہ اللہ میں ایسی بات کروں، یعنی یہ تو اتنی بڑی بات ہے منہ سے بولنا، میں ایسی بات کروں گا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ میری پوجا کرو، استغفر اللہ، تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنائے تیرے سوا کوئی دوست، اللہ کہ ہم تیرے سوا کوئی اولیاء بناتے، ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا، اب دیکھ لیں، اب یہ وہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو عبادت کرتے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اتنے مسکین اور اتنے عاجز ہیں اور اتنے یہ بچھے چلے جا رہے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں، اب ان کا کیا رہ جائے گا، سوچے ان کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ جن کی پوجا کر رہے تھے وہی ان سے بیزار نظر آ رہے ہیں اور وہی اللہ کے سامنے اتنے جھکے ہوئے ہیں جن پہ یہ مان کر کے آئے تھے، ہم کیسے بناتے تیرے سوا کوئی اولیاء، کوئی مددگار، کوئی گارڈین، کوئی صرف دوست کی بات نہیں ہے، کوئی نگہبان، لیکن یہ پھر کیوں ایسے ہوا، پھر کیوں یہ بھٹکے، ہاں ریزن اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کے بھٹکنے، ہم نے نہیں ان کو کوئی کہا تھا، ان کے بھٹکنے کا ریزن جو تھا نا وہ یہ تھا، ولا کہ متا آتا ہوں، تو نے ان کو جو سامان زندگی دے دیا تھا، ان کو جو عیش آرام دے دیا تھا، ان کو عمریں دے دی، صحتیں دے دی، آسودگیاں دے دی، لگژریز دے دی، متاع دنیا، متاع کیا ہے، ہر قسم کی نعمتیں، تو نے جن کو ہر قسم کی اللہ نعمتیں دے دی تھی نا، وہ آبا ہوں، اور ان کے باپ دادا کو بھی دی تھی، اس کا مطلب یہ کہ یعنی نسل در نسل یہ آسودگیوں میں رہ رہے تھے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے یا کسی چیز سے ڈپرائیو ہونا کیا ہوتا ہے یا بیماری کیا ہوتی ہے یا یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف انہوں نے دیکھے ہی نہیں. یہ تو بس تعیشات کے اندر, نعمتوں کے اندر, ان کے اندر ہی سلور سپون پیدا ہوئے اور پھر بس نعمتوں میں ہی رہے. حتیٰ نسو ذکر, حتیٰ کہ وہ بھول گئے ذکر, نصیحت. ذکر سے یہاں پہ دو چیزیں مراد ہیں. نمبر ون اللہ کی کتاب الذکر ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا قرآن کا ایک اور نام کیا ہے, الذکر. یہ اس کو ہی بھول گئے. نمبر ٹو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی بھول گئے. ظاہر ہے دیکھیں اکثریت آپ ایسا دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان کو دنیا بہت مل جاتی ہے تو وہ اندر کھو جاتا ہے دنیا میں, اس کو یاد ہی نہیں رہتا پھر کہاں ٹائم ہے, کہاں ان چیزوں کے لیے ہم اتنا نکالیں. اور ہمیں ضرورت بھی کیا, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. لوگ اکثر یہ سوچتے دین کی طرف آئے تو وہ آئے جس کو کوئی ضرورت ہو. ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمیں کوئی ضرورت ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, تو پھر ہم کیوں آئے, ہم کیوں یہ ذکر کو یہ قرآن کی طرف توجہ کیوں کریں. تو یہ خواہشات میں اتنے, اپنی چیزوں میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ انہوں نے تجھے ہی بھلا دیا, تیری نصیحت سے ہی غافل ہو گئے, تیری آیات میں غور کرنے سے ہی یہ غافل ہو گئے, انہی سے دور بھاگنے لگے. تیری یاد کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ذکر یاد بھی ہوتی ہے نا, تیری یاد کے لیے تجھے یاد کرنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا. ایسا غرق ہوئے یہ دنیا میں. اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ ہے. دیکھیں اس میں, اس ٹیسٹ میں نا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹیسٹ میں پڑھ کے پھر بھی اللہ کو یاد کرے. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. جتنا زیادہ مال, جتنی زیادہ نعمتیں, اتنے زیادہ ہی غفلت, غفلت اور غفلت, بھولے ہوئے ہیں بالکل. اب ضرورت بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں جس پہ کوئی آفت آتی ہے نا پھر وہ ضرور پوچھتا ہے, کوئی دعا بتا دیں, کوئی وظیفہ, کوئی نماز پڑھ لوں, اچھا یہ کر لوں, اللہ اللہ کر کے اس کے آگے جھک جاؤں. جب انسان پہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے, وہ کہتا ہے مجھے ضرورت کیا ہے, نماز پڑھیں وہ صحیح جن کو کوئی ضرورت ہو, ہمیں کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے, ان کو تجھے یاد کرنے کا وقت نہیں ملا. دیکھو کتنے دکھ کی ویسے بات ہے نا, انسان کتنا تو ناشکرا ہے. جس رب نے تجھے دیا, تجھے تو چاہیے تھا کہ اور جھک جاتا, اور جھک جاتا کہ اللہ میں اب سر اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے, اللہ تیری نعمتیں اتنی ہیں میرے اوپر, کیسے سر اٹھاؤں, میرا تو سر اٹھ ہی نہیں سکتا. اور وہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بجائے کہ زیادہ اللہ کے آگے جھک کے وہ اور ہی اکڑ جاتا ہے, اور ہی اس کو باتیں آ جاتی ہیں, اور ہی اس کو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ فرقان کو ہی بھول گیا, اس قرآن کو ہی بھول گیا, اللہ کو یاد کرنا ہی اس کو بھول گیا. اب یہ مشغلہ ہے, اب وہ میٹنگ ہے, اب وہ پارٹی ہے, اب وہ شاپنگ ہے, اب یہ ہے, ہم کدھر سے وقت نکالیں. تو اکثر یہ حال ہوتا ہے. سوچیں قیامت کے دن یہ ریزن بتایا جائے گا, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو آسودگیوں میں ہی پلے ہوں, ان کے پیرنٹس کے پاس بھی یہ ہوں, ان کے یعنی وہ نئے نئے نہیں ان کے پاس آئے, جس کے پاس نیا نیا آیا ہو نا اس کو پھر بھی. آپ دیکھیں جو لوگ پہلے غریب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ چیز دیکھی ہوتی تو پھر بھی وہ کبھی یاد کر لیتے ہیں, ہم نے بھی یہ غربت کے دن دیکھے, ان کو کبھی رحم آ جاتا ہے, وہ کبھی ڈرتے ہیں کہ آئے کہیں دوبارہ نہ حالات ویسے ہو جائیں. لیکن جو دولت میں ہی پلے بڑے ہوتے ہیں وہ اکثر غافل ہی رہتے. اس کے بعد ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میں تو نہیں ہوں کہ جس کے اوپر زندگی کی آسائشیں بہت ہوئی ہیں, پیرنٹس کو بھی بہت مل گیا, تو پھر اللہ کو ہی بھول گئے. تو یہ قصور ہو گیا اللہ کا پھر, نعوذ باللہ, کہ اس نے دیا کیوں ہمیں زیادہ, یا ہمیں آسائشوں میں کیوں رکھا. اگر جوتے پڑ رہے ہوتے تو پھر سیدھے رہتے, اور اچھے دن ہیں تو پھر اتنا ہی بھاگ گئے دور اللہ سے. یہ پھر مطلب ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا. تکلیفوں میں رکھا ہوتا, کوئی مسئلے آتے رہتے, کوئی ہر وقت کوئی سر پہ تلوار لٹکی رہتی تو پھر ہی سیدھے رہتے. تو آسودگیاں بعض دفعہ انسان کو بلا دیتی ہیں ذکر, وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تھے لوگ شامت زدہ ہلاک ہونے والے. یعنی پھر ان کا تو یہ انجام ہی تھا نا، اللہ جب یہ اس کے اندر پڑ گئے تو پھر ان کا اینڈ اپ انہوں نے یہی ہونا تھا، ان کو تو چانس ملے تھے یہ نہیں آئے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب دیکھو اللہ تعالیٰ اب مشرکوں کو فرما رہے ہیں، اب سن لو، جو جنہوں نے شرک کیا تھا نا، جنہوں نے یہ ساری باتیں ان کو، اب انہوں نے تو دیکھ لیا کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے ہمارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اب ان مشرکوں کو فرماتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا، جن کی تم پوجا کرتے تھے انہوں نے تو کہہ دیا، تمہیں ریجیکٹ ہی کر دیا. ٹھیک ہے، تم ان کو خدا مانتے تھے، یہ آج تم سے ہی جان چھڑا رہے ہیں، یہ تو تمہاری تکذیب کر رہے ہیں، اللہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا، بما تقولون، جو تم کہتے تھے، جو تم دعوے کرتے تھے کہ تمہارے معبود یہ تمہیں چھڑا لیں گے، تمہیں یہ کریں گے، وہ ایسے ہیں، وہ تو بڑی طاقت وہاں پہ رکھتے ہوں گے، یہ تو جو تم کہتے تھے سب کچھ انہوں نے جھٹلا دیا، اور یہ تم کہتے تھے انہوں نے ہی ہمیں کہا تھا، وہی ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری پوجا کرو، یہ ہمیں کہہ کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کیا کہ خواب میں آ گئے تھے کسی کے، یہ فلانا بزرگ، آپ میری اس پہ قبر پہ چادر چڑھا دینا، تم ایسے کر دینا، تم میری قبر پہ آگے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، فلانا یہ وہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ فرسودہ کہانیاں بنائی ہوئی. تو تم تو یہ آج دیکھو کہ یہ تو تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں تمہاری باتوں کو. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، تو نہیں تم استطاعت رکھنے پھیرنے کی اور نہ مدد کی، آج تمہارے پاس کوئی نہ تم استطاعت رکھتے، وہ تو تم سے ویسے ہی بری ذمہ ہوگا، تم اب اپنے آپ کو خود بھی نہیں چھڑا سکتے. پھیرنا، صرف کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے سے دور کرنا، پھیر دینا اپنے سے، یعنی جیسے نا کہ بھئی کوئی چیز آ رہی ہے، آفت آ رہی ہے، اس کو اپنے سے دور پھیر دیا، دوسری طرف کر دیا اور خود بچ گئے، تو تم اوائڈ نہیں کر سکتے، آج تم عذاب کو اپنے سے ہٹا کے دوسری طرف نہیں پھیر سکتے. ولا نصر، اور نہ مدد کی، کوئی مدد بھی نہیں تمہیں آج ملے گی کہیں سے، کوئی تمہیں چھڑانے کے لیے بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر، اب سوچیں کہ ان کی سچویشن اس وقت پھر کیا ہوگی. استغفر اللہ، ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکھائیں گے اس کو بہت بڑا عذاب. سب سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. منکم، تم میں سے، کس میں، کس کو اب کہا جا رہا ہے؟ اب ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، اے انسانوں تم میں سے جو کوئی ظلم کر کے آئے گا ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے. بڑا عذاب کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سخت ہوگا اس کا عذاب. شرک جو ہے نا اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، اور اس کے بعد جتنے بھی ظلم ہیں، ظلم صرف شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے نا، لیکن ایک یہ ایک ہی ظلم نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ظلم ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول جتنے بھی بھیجے ہیں وہ سارے ہی کھانا کھاتے تھے، وہ سارے ہی زمین بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی کوئی رسول ایسا نہیں تھا مگر وہ کھاتا بھی تھا کھانا. تو پھر ان کو جو اس پہ آبجیکشن ہے وہ کس چیز کو آبجیکشن کر رہے ہیں؟ آج تک بھی سارے رسول جن کو یہ مانتے ہیں، جیسے مثلا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو وہ کیا کھانا نہیں کھاتے تھے؟ وہ کیا بازار میں چلتے پھرتے نہیں تھے؟ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے یہ بات کی کہ دیکھیں اے نبی آپ سے پہلے بھی اسی طرح لوگوں نے رسولوں کو کریٹیسائز کیا، اسی طرح لوگوں نے رسولوں کو کہا ہے کہ یہ انسان کیوں ہے. تو یہ صرف آپ کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، اس لیے آپ ان کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہو. وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، اور ہم نے بنایا بعض کو بعض کے لیے فتنہ. اللہ اکبر، انسانوں میں بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. فتنہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے چاندی کو جب پیوریفائی کرنے کے لیے، اس کا کھوٹ نکالنے کے لیے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس ہیٹ کے اوپر، ٹیمپریچر کے اوپر ان کو پگھلایا جاتا ہے، ان کا کھوٹ نکالا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے فتنہ، فتن. اب آپ سوچیں کہ یہ جو امتحان ہوتے ہیں، آزمائش اس کا معنی کیا گیا، تو امتحان بھی اسی طرح کرتے، یہ انسان کے لیے اس کا کھوٹ نکالنے کے لیے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، اس کو ایک سختی کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر سے کیسے پیوریفائی ہو کے نکلتا ہے. تو بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. اب ان لوگوں کے لیے کیا فتنہ بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا ان کے لیے فتنہ بن گیا، ایک آزمائش بن گئی. انہوں نے کہا یہ انسان کیوں ہے، اگر ہوتے فرشتے تو پھر ہم مان لیتے. فتنہ بن گیا ان کے لیے نا. تو اسی طرح ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید مال و دولت فتنہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بیماری یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، ہم اور کئی چیزوں کو ہم آزمائش اپنے لیے سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بات، یہاں سے ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلے کہ انسان بھی انسانوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. بعد کو لباد، بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. اس میں یہ پتہ چل گیا کہ انسانوں میں بھی بعض بعض کے لیے فتنہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک برابر نہیں بنایا، کوئی بہت رچ ہے، کوئی بہت تندرست ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو اللہ نے عزت زیادہ دے دی، کسی بڑے عہدے پہ فائز کر دیا، کسی کو کوئی کم رتبہ دے دیا، کسی کو نوکر بنا دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کوئی سٹرونگ ہے، کوئی ویک ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی، دیکھیں سارے ڈفرنٹ ڈفرنٹ اس کے اندر ہیں، رائٹ. اب یہ اختلاف جو ہے نا، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ، کسی کا رول کچھ ہے، کوئی ماں ہے تو کوئی بچہ ہے، کوئی ساس ہے تو کوئی بہو ہے، کوئی ہسبینڈ ہے تو کوئی وائف ہے، اس کا اس کے اندر امتحان ہے، اس کا اس کے اندر امتحان ہے. جو رول آپ کو مل گیا، جس سٹیٹس میں آپ ہو، آپ کے لیے دوسرا بندہ ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے. جو امیر ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ غریب کو دیکھ کر اس کے بعد شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا اور اسراف کرتا ہے اور اپنی بڑائی سمجھتا ہے اور تکبر کا شکار ہوتا ہے. جو غریب ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اب اس کے بعد امیر کو دیکھنے کے بعد پھر وہ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے پہ چلا جاتا کہ چوری ڈاکے کرنا شروع ہو جائے. ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ڈاکے مار کے کھائیں گے، ہم چوریاں کر کے کھائیں گے، ہم ایسے کریں گے. ہر ایک کو ایک کے لیے فتنہ بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. جو علم والا ہے اس کے لیے بے علم فتنہ ہے کہ علم کے غرور میں تو نہیں پڑ گیا اور اس کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اور جو بے علم ہے اس کے لیے علم والے کو فتنہ بنا دیا کہ اب وہ اس کو دیکھ کے جیلس ہو رہا ہو، یا اس کو دیکھ کے کیوں اس کو اتنا علم مل گیا، اس کے ساتھ حسد شروع کر دے. تو یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ ایک بندے کو دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنا دیا. یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ لائف ایک امتحان ہے. اس امتحان میں ایک دوسرے کے لیے بھی ریلیشن شپس بھی امتحان ہے. کہیں آپ کے لیے رشتے داریاں امتحان بن جاتی ہیں، کہیں کسی کے لیے سسرال امتحان بن جاتے ہیں، کسی کے لیے ہسبینڈ امتحان بن جاتے. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس میں یہ کرتی کیا ہے، اس امتحان میں ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تو وہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں نا. اب انسان کیا اس کے اندر روتا ہی رہے، اس کے اندر بس حال دہائیاں ہی کرتا رہے، جہاں بیٹھے بس شکوے شکایتیں، سارے کام چھوڑ کے بس ایک ہی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہائے مجھے شوہر اچھا نہیں ملا، مجھے گھر اچھا نہیں ملا، مجھے سسرال اچھا نہیں ملا، میرا یہ. یہاں پھر انسان اس کے اوپر صبر شکر کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ مناتا ہے، اس کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ امتحان ہو گیا نا اس کا، کہ اب اس کے اندر اللہ نے اس کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا کہ وہ ایک اس میں کیا کرتا ہے، یہ بس اس کا ٹیسٹ ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ میں خود تجھے اور تیری وجہ سے دوسروں کو آزمانے والا ہوں، تجھے بھی آزماؤں گا اور تیری وجہ سے دوسروں کو بھی آزماؤں گا. ہمارا بھی امتحان ہے اور ہماری وجہ سے کچھ اور لوگوں کا امتحان ہے. مثلاً ہے کہ اگر میں ساس ہوں تو میرا بھی ایک امتحان ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، اور میری بہو کا میری وجہ سے امتحان ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ کیسا کرتی ہے. یہ امتحان ہے نا. اگر اولاد ہے تو اولاد کا بھی ایک امتحان ہے اور ماں باپ کا بھی ایک امتحان ہے. وہ اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں، وہ اولاد کو کیسے لے کے چلتے ہیں، اولاد کے ساتھ تو نہیں کوئی زیادتیاں کر دیتے، اولاد کا بھی امتحان ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. جس پوزیشن میں بھی آپ ہیں، جس رشتے میں بھی آپ بندے میں ہیں، اس میں آزمائش لازمی ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہاں بھاگیں گے ان آزمائشوں سے، سب چھوڑ چھاڑ کے تو نہیں ہم جا سکتے، کہیں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. انہی میں ہمیں رہنا ہے. کوئی آپ کا حق ادا کر رہا ہے, کوئی آپ کا حق نہیں دیتا. اب یہ بھی ایک امتحان ہے, جو حق ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ کیسے ہیں, جو حق نہیں دیتا تو میں تو دوں اس کا حق یا میں بھی نہیں دیتی. پھر یہ دنیا کا پل صراط ہے, ایک آخرت میں پل صراط ہوگا نا, اس پل صراط سے وہی پار ہو سکے گا جو اس دنیا کے پل صراط میں پار ہو جائے. اور یہی پل صراط ہے کہ انسان انسانوں کے لیے فتنہ ہے. کہیں آپ باس ہیں اور کہیں آپ سبارڈینیٹ ہیں. باس ہے تو پھر اب نیچے والوں کے ساتھ کیسا کرتا ہے رویہ, کیا ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے کہ نہیں, کیا ان کے ساتھ کوئی ایسے کوئی ظلم کی بات تو نہیں کرتا, ان کے ساتھ کیسے معاملات رکھتا ہے. اگر آپ سبارڈینیٹ ہیں, نیچے ہیں اس سے, تو اب آپ اس کا کام کیسے ایمانتداری سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں, اس کے پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں کدھر نہیں ہے امتحان, کدھر نہیں ہے. ہم فیملیز میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے امتحان ہیں, ہم وہاں کہیں جاب کرتے ہیں وہاں ہمارے امتحان ہیں, ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں ہمارے امتحان ہیں, ہم کسی کمیونٹی کا حصہ ہیں اس میں ہمارا امتحان ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ امتحان ہے. اللہ آزما لیتا ہے, ایک کو دوسرے سے آزما لیتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ آیا, آپ یہ سوچتے بھی نہیں اللہ نے اس کو میرا امتحان بنا کے بھیجا, اصل میں یہ میرا ٹیسٹ ہے, اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانتا ہے وہ فتنہ ہے اس کے لیے جو نہیں جانتا, اور جو نہیں جانتا وہ اس کے لیے فتنہ ہے جو جانتا ہے. یعنی ٹیسٹ ہے دونوں, ایک علم والا ایک نہیں علم والا, وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے. جس کے پاس مال ہے وہ غریب کے لیے فتنہ ہے, وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے. اور جس کے پاس جو غریب ہے اس وہ مالدار کے لیے ٹیسٹ ہے, کیا مالدار اس کے اوپر اسپینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ مالدار کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جو طاقتور ہے وہ کمزور کے لیے ٹیسٹ ہے, اور جو کمزور ہے وہ طاقتور کے لیے ٹیسٹ ہے. وہ طاقت کے گھمنڈ میں تو نہیں آ جاتا, اور یہ کمزور اب کیا کرتا ہے. حکمران جو ہے وہ رایا کے لیے امتحان ہے, اور رایا حکمرانوں کے لیے امتحان ہے. اس طرح بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. کیسے آپ سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں, کیسے آپ معاملات کرتے ہیں, وہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ امتحان کے پرچے ہیں. یہ بھی امتحان کا پرچہ, یہ بھی امتحان کا پرچہ. ہم تو کتنے ہم ٹیسٹوں سے بھاگتے ہیں نا, ہم تو ٹیسٹوں میں گرے پڑے. کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ اولاد ہمارا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے, کوئی اولاد کے ہاتھ دکھی ہے وہ اس کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے, کس کی اولاد بہت اس کو سکی رکھتی ہے وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے. اب گمن تکبر میں تو نہیں آ گیا, کتنے ٹیسٹ ہیں, کدھر بھاگو گے ٹیسٹوں سے. اللہ اکبر. تو فتنہ فتنہ امتحان امتحان, انہی امتحانوں سے جو پاس ہو گیا وہ جنت تک جا سکتا ہے. یہ صرف یہ کر لینا میں قرآن پڑھ رہی ہوں, میں ایسے کر رہی ہوں, میں یہ بڑی میں نمازی ہو گئی, میں تہجد پڑھنا شروع ہو گئی, بس میں تو پاس ہو گئی. اصل وہ امتحان نہیں ہے, اصل تو یہ امتحان ہے جو زیادہ سخت ہے. وہ تو آسان ہے پھر بھی امتحان, یہ بڑے سخت ہیں. کہیں آپ کو کسی سے چبھتی ہوئی بات ملے گی, کہیں آپ کو کسی سے ایسی ہوگی کہ جو آپ تکلیف دہ چیز ملے گی, پھر اس میں کیا کرتے ہیں آپ. جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے الگ امتحان ہے, جو شادی شدہ ہو گئے ان کے لیے الگ امتحان ہے, جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی امتحان میں ہیں, ان سے پوچھے تو وہ بھی امتحان میں. اب وہ اللہ کی شکر گزاری پھر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہاں اللہ سے شکوے شکایت تو نہیں کرتے, وہ صبر سے ہیں یا نہیں, ان کا بھی امتحان ہے. جن کے پاس بچے ہیں ان کا سن لو, ان کا ایک اور امتحان. اب اللہ تعالی نے پوچھا ہے, اب یہ سب سے زبردست بات دیکھے, اتصبرون, امتحان میں تو تم ہو ہی سارے کے سارے, پھر یہ بتاؤ کیا تم پھر صبر کرو گے. ان سارے ٹیسٹ میں اللہ تعالی چیک کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے, پھر کیا تم صبر کرو گے, صبر کا گھونٹ پیو گے, برداشت کر لو گے, تحمل سے چلو گے, نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو روکو گے. ہاں بتائیں. اللہ اکبر. انسان کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی امتحان ایسے ہوتے ہیں آپ ان سے پیچھا بھی نہیں چھوڑا سکتے, آپ ان کے اندر ہیں پڑے ہوئے اور ساری زندگی ان کے اندر ہی آپ کو چلنا ہوتا ہے, آپ ان سے بھاگ بھی نہیں پاتے, پھر صبر کر سکتے ہو. اب ہم کہیں صبر تو بڑا مشکل کام ہے, ہم کیسے صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, یہ بات سوچ لو گے تو صبر آسان ہو جائے گا کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے اس امتحان میں. تم اگر اچھا, ظاہر ہے صبر کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے, بڑی ہمت چاہیے. سالکہ من اعظم الامور, بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر. تو صبر ہمت کے کاموں میں سے. انسان کہتا ہے ہمت کہاں سے لاؤں, ہمت پتہ ہے کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو پتہ ہے میں کس سچویشن سے گزر رہا ہوں, اس کو پتہ ہے فلاں میرے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو پتہ ہے قصور کس کا ہے. پھر اس کو تسلی ہو جاتی ہے, یہ چیز اس کو ہمت دیتی ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے, تو وہ تو میرے صبر کا اجر ضرور دے گا. کبھی گھر والے فتنہ بن جاتے اس طرح کہ وہ دین پہ نہیں ہوتے اور وہ دین کے راستے سے روکنے لگتے, وہ رکاوٹیں بننے لگتے, تو آتصبرون, پھر تم کیا صبر کرو گے؟ صبر کرو گے تو چلتے رہو گے, ورنہ بھاگ جاؤ گے. تو ٹیسٹ قدم قدم پہ آئیں گے. جب آپ کو کوئی فقیر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو, تو وہ بھی ایک امتحان ہے. تو جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اگر اعلیٰ درجے چاہتے ہیں تو ان امتحانوں سے تو پاس کر کے ہی جانا پڑے گا. جس حال میں بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, جدھر بھی آپ رہتے ہیں, جس بھی رول میں آپ ہیں, سب جگہ پہ اپنے اپنے ٹیسٹ کو پہچانیں اور سوچیں کہ ان ٹیسٹ میں کیسے پاس ہوں گی, کیسے نکل سکتی ہوں اس میں سے, پاسنگ مارکس لینے ہیں یا ایکسلنٹ پہ جانا ہے. ساری زندگی کے اندر لیے یہ ایک اصول کو اگر ہم سمجھ جائیں نا, تو پھر یہ روز روز کے رونے ہمارے ختم ہو جائیں گے, زندگی کچھ سنبھل جائے گی. بس سمجھ لیا جب یہ امتحان ہے, اور امتحان کتنی دیر کا ہوگا, ایک امتحان کا پیریڈ ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی امتحان ختم ہی نہ ہو. یہ زندگی ختم ہوگی, امتحان بھی ختم ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی فلاں بس یہ دنیا سے چلا جائے تو پھر میری زندگی میں چین آئے گا, فلاں نہ مجھے نظر آئے تو پھر یہ ہوگا, بس یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو بس پھر میں بس پھر سب صحیح ہو جائے گا, یہ صحیح ہوگی تو کچھ اور امتحان آ جائے, بس بچوں کی شادی کسی طرح ہو جائے, بس یہ چیز کسی طرح ہو جائے. او بھائی, ایک چیز, ایک امتحان ایک طرح سے ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. ان صبر کے بغیر ان امتحانوں سے نہیں گزرا جا سکتا. تو صبر کو تھام لو, صبر کو پکڑ لو. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلاکت ہے عالم کے لیے جاہل سے, ہلاکت ہے جاہل کے لیے عالم سے, مالک کے لیے مملوک سے, یعنی غلام سے, اور مملوک کے لیے آقا سے, اور قوت والے کے لیے ہلاکت ہے ضعیف سے, اور ضعیف کے لیے ہلاکت ہے قوت والے سے, سلطان کے لیے ہلاکت ہے رعیت سے, اور رعیت کے لیے ہلاکت ہے سلطان سے. یعنی یہ سارے ایک دوسرے کے امتحان ہیں, اور یہیں سے پھسلتا ہے انسان اور سنبھل نہیں پاتا, پھر امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, ہم بھی کہیں ماں ہیں, کہیں بہن ہیں, کہیں نند ہیں, کہیں بھابھی ہیں, کہیں ساس ہیں, کہیں بہو ہیں, کہیں کتنے سارے رشتے ہیں نا ہمارے, کتنے سارے رولز ہیں ہمارے, کیسے ان سے ہم دامن چھڑا سکتے؟ کہیں بیوی ہیں تو پھر بتائیں سارے رولز میں کیسے چلنا ہے. تو اور صبر آخری لمحے تک ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ آج صبر کر لیا تو کل چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں نا, آخر کب تک صبر کریں؟ بھائی جب تک امتحان ہے تب تک صبر کرنا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی صحیح سمجھ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی امتحان ہے ان میں ہمیں مدد عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے, کہ ہم تمام امتحانوں میں ثابت قدمی کے ساتھ اور اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں, محسنین کے لیول پہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل
نجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.